السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ایک اہم بات جو کہ ماہ رمضان، ماہ مبارک رمضان سے اس کا اشد رابطہ بنتا ہے اور ایک اہم کنیکشن بنتا ہے، وہ ہے خود شخص امام زمانہ علیہ السلام. اگر ہم ماہ رمضان کی دعاؤں کو ملاحظہ کریں، مثلاً آپ خصوصاً دعا افتتاح کو دیکھیں، تو دعا افتتاح کے اندر ہم جب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو آپ دیکھیں دعا افتتاح کا آغاز خدا شناسی سے ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ دعا جا پہنچتی کہاں تک؟ ولایت اہل البیت علیہم السلام تک. اور پھر دعا افتتاح کا جو آخری حصہ ہے وہ مختص ہے اور اسپیسیفک ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ. اس اعتبار سے اور دیگر کچھ پہلوؤں سے علماء یہ نتیجہ لیتے کہ ماہ رمضان در حقیقت ماہ امام زمانہ علیہ السلام ہے. ایک بہت ہی اہم پہلو ماہ رمضان کا جو جس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، وہ ہے کہ انسان صبح سے لے کر غروب تک روزہ رکھے. اب کیوں انسان صبح سے لے کر غروب تک روزہ رکھے اور رات سے مثلا نیمہ شب سے فجر تک سحری تک عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، نماز شب پڑھے، دعا افتتاح، دعا ابو حمزہ صومالی پڑھے اور دیگر مستحبات کو بجا لائے، کیوں ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم ماہ رمضان کے اس پہلو کو سمجھیں، میں آپ کے سامنے جو احادیث لے کر آنا چاہتا ہوں وہ احادیث غیبت امام زمانہ سے مربوط ہے. کیونکہ ہم جو بالآخر ہمارے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ ایک کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے، ایک عمومی کانسیپٹ جو غیبت کے حوالے سے موجود ہے وہ یہ ہے کہ، اور صحیح بھی ہے یہ کانسیپٹ، وہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اس وجہ سے غیبت میں گئے ہیں کیونکہ ان کو یاران و انصار میسر نہیں ہوئے، باقی 11 ائمہ مظلومانہ شہید ہوئے، اور اس وجہ سے خدا نے اپنا آخری ذخیرہ چھپا لیا، غیبت میں ان کو ڈال دیا، اور جب یہ امت اسلامیہ اور مسلمز جو ہیں وہ تیار ہوں گے، آمادہ ہوں گے، اس وقت میں اپنے ذخیرے کو، اپنے آخری جانشین کو لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے ظاہر کروں گا. یہ نارملی کانسیپٹ ہم سب کے ذہنوں میں ہے. میں نے کہا یہ کانسیپٹ غلط نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم نتیجہ لے کے آئے کانسیپٹ کامل ہے، کمپلیٹ ہے یا ناقص ہے، یا جو بھی ہم نتیجہ لینا چاہتے ہیں، ہم آئے خود معصومین علیہ السلام کا مائنڈ سیٹ دیکھیں. خود معصومین علیہ السلام غیبت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اب میں صرف دو احادیث پر اکتفا کروں گا یہاں پر، اگرچہ اصول کافی کے اندر، بہار الانوار کے اندر خود غیبت امام زمانہ علیہ السلام اینڈ دا کانسیپٹ آف غیبت کے حوالے سے فراوان احادیث موجود ہیں. میں فقط ان احادیث میں سے دو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے ہم کچھ نتیجہ لیتے ہیں انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیں گے، محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث، طولانی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر ایک اہم بات جو امام فرماتے ہیں وہ یہ کہ ان ھذا الامر، یا ان ھذا الامر امر من امر اللہ تعالی. یہ جو امر غیبت امام زمانہ ہے یہ امر خدا ہے. اب علماء امر سے تعبیر کرتے ہیں، امر یعنی سنت، امر یعنی سنت الہی، سنت خداوندی. امام فرماتے ہیں غیبت در حقیقت سنت خدا ہے، وسر من سر اللہ، غیبت خدا کے اسرار میں سے ایک سر کا نام ہے، اٹس اے سیکرٹ۔ اسی طرح فرماتے ہیں وغیبت وغیب من غیب اللہ، غیبت اسم الغیب خدا کا ایک مظہر ہے، غیب من غیب اللہ، غیب خدا میں سے ایک غیب غیبت ہے، غیبت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اب آپ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں اور فقط یہ نتیجہ فی الحال لیتے ہیں کہ غیبت کیا ہے؟ سنت خدا ہے، خدا کا ایک قاعدہ ہے۔ اور سنت کیا ہوتی ہے؟ قاعدہ خداوندی کیا ہوتا ہے؟ قاعدہ خداوندی کا مطلب یہ کہ یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ از اول روز اول آدم، روز اول خلقت این عالم، اس دنیا اور اس عالم ہستی کا جو پہلا دن ہے، اس وقت سے لے کر الی یوم القیامہ، یہ قاعدہ اور سنت غیبت جاری اور ساری ہے۔ اوکے، اب اگلی حدیث میں آئیں، یا اگر میں آپ کو وہ حدیث پیش کرتا ہوں کہ اس حدیث میں امام علیہ السلام، اگر وہ حدیث میں آپ کے لیے لے کر آؤں کہ امام علیہ السلام اس حدیث میں بھالے یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو غیبت ہے، ان تجری فیہ سنن الانبیاء علیہم السلام فی غیباتہم، غیبت امام زمانہ کے اندر کون سی سنت خدا جاری ہے؟ انبیاء کی سنت جاری ہے۔ کون سی سنت؟ انبیاء کے وجود میں خداوند سبحان نے بہت ساری سنتیں جاری و ساری کی ہیں، لیکن وہ اہم ترین سنت انبیاء علیہ السلام کی جو خداوند سبحان نے امام زمانہ علیہ السلام کے وجود میں جاری اور ساری رکھی ہے، وہ ہے انبیاء کی سنت غیبت۔ اگر آپ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں جائیں تو اس میں سے ایک اہم ترین چیپٹر کیا ہے؟ باب الغیبات الانبیاء، انبیاء کی غیبتوں کا چیپٹر۔ پھر اس میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ حضرت ادریس کی غیبت، حضرت نوح علیہ السلام کی غیبت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیبت، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کی غیبت کو ایک پوری لسٹ بیان کرتے ہیں، اور یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ تمام انبیاء کسی نہ کسی مرحلے کے اندر اپنی زندگی کے اندر غیبت میں گئے ہیں، تمام 124,000 انبیاء۔ پھر علماء یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ تمام 124,000 انبیاء کی سنت غیبت، تمام 124,000 انبیاء کی سنت غیبت امام زمانہ کے وجود میں جاری و ساری ہے۔ یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی جو غیبت ہے وہ مجموعہ ہے، خلاصہ ہے تمام انبیاء کی غیبتوں کا، کوانٹیٹی کے لحاظ سے بھی، کوالٹی کے لحاظ سے بھی۔ ایک وجہ جو امام زمانہ کی غیبت اس قدر طولانی ہے، وہ غیبت انبیاء کی وجہ سے ہے۔ چونکہ غیبت انبیاء، انبیاء علیہ السلام کی اگر آپ زندگی از اول آدم سے لے کر تا نبی خاتم رحلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر، ایک صلوات کو پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تمام ان انبیاء کی زندگی تقریباً 10,000 سال کی زندگی ہے، 10,000 سالہ زندگی انبیاء علیہ السلام کی۔ اب ان 10,000 سالوں کے اندر آپ دیکھیں، کوئی نہ ہر نبی کسی نہ کسی مرحلے میں کچھ نہ کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے، کچھ سالوں کے لیے یا بہت زیادہ سالوں کے لیے غیبت میں وہ نبی گیا ہے، اس کو بھیجا گیا ہے۔ ان تمام غیبتوں کا مجموعہ امام کی زندگی میں جاری اور ساری ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے؟ اس سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام سنت خدا ہے۔ در حقیقت علماء یہ فرماتے ہیں کہ غیبت در حقیقت ایک الہی برنامہ ہے، ایک پلانڈ برنامہ ہے خدا کا، کوئی اتفاقی نہیں ہے۔ اس وجہ سے نہیں ہے کہ چونکہ تمام ائمہ مظلومانہ شہید ہوئے اس وجہ سے خدا نے امام کو غیبت میں ڈال دیا، نہیں، غیبت سنت ہے۔ چاہے اب ایک حدیث ہے بہت ہی عجیب و غریب، وہ حدیث یہ ہے کہ اگر تمام انبیاء علیہ السلام کو، سوری، تمام ائمہ ہدا علیہ السلام کو، امام علی علیہ السلام سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک سب کو حکومت مل جاتی، اب فرض کریں امام کو 100 سال, سلام علیکم, امام علیہ السلام کو 100 سال حکومت مل جاتی, امام حسن کو 100 سال حکومت مل جاتی, کتنا گولڈن ٹائم ہے اگر سارے ائمہ کو حکومت مل جاتی. آپ فرض کریں امام عسکری علیہ السلام کو 100 سال کی حکومت مل جاتی, ٹھیک ہے, لیٹس امیجن فار اے مومنٹ کہ تمام ائمہ نے 200 سال حکومت کی ہے, ٹھیک ہے. حدیث میں ہے اور علماء بھی یہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی امام زمانہ کی غیبت محقق ہونا ضروری تھی. اب یہاں پر سوال ہے کیوں غیبت امام زمانہ میں ایسا کیا خدا نے رکھا ہے کہ لابد, اب امام کی تعبیر دیکھیں, ولابد منہ, ضروری ہے کہ امام زمانہ کی غیبت محقق ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے. بس غیبت فقط اس وجہ سے نہیں ہے کہ مشکل ہمارے ساتھ ہے, ہم تیار نہیں ہیں, چونکہ ہم تیار نہیں تو بس غیبت امام کا ظہور نہیں ہونا ہے, نہیں. یہاں پر دو چیزیں ہمیں مد نظر رکھنا ضروری ہے. ایک ہے خود غیبت کہ سنت الہی ہے, غیبت سنت الہی ہے. جیسے خدا نے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قمص کا حکم دیا ہے کہ دس ہیز ٹو ٹیک پلیس, یہ آپ کو انجام دینا ہے, واجبات بجا لانا ہے, ان میں سے ایک چیز کیا ہے, غیبت. یا یوں کہوں تو بہتر ہے, جس طرح بعض واقعات اور حوادث اس عالم ہستی کے اندر حتمی الوقوع ہیں. کیا مطلب حتمی الوقوع ہے؟ ان کا رونما ہونا ضروری ہے. جیسے کون سے واقعات ہیں؟ مثلا بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محقق ہونا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, بعثت نبی اکرم کا محقق ہونا ضروری ہے. غدیر کا محقق ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ غدیر سے, غدیر اگر نہ ہو تو کیا ہوگا, وہ الہی اور امامت کا جو سسٹم ہے وہ منتقل نہیں ہوگا, وہ وصایت کا سسٹم محقق نہیں ہوگا. اسی طرح عاشورہ, اسی طرح عاشورہ کو فی الحال ہم رہنے دیتے ہیں. ہمارے پاس بعثت ہے, غدیر ہے, اور آگے جو حتمی الوقوع ہے جس کا ہونا ضروری ہے, وہ کیا ہے؟ ظہور امام زمانہ. قبل از قیامت ظہور امام زمانہ کا محقق ہونا اٹس امپورٹنٹ, اٹس واجب, ضروری ہے. اسی طرح رجعت, کیونکہ روایات کے اندر ہے کہ ظہور کے بعد ایک اہم واقعہ کیا ہے, رجعت. رجعت میں کیا ہوگا؟ رجعت میں تمام انبیاء یا اکثر انبیاء واپس آئیں گے, تمام ائمہ واپس آئیں گے. حتیٰ روایات کے اندر ہے کہ بہت سارے اصحاب ائمہ, مثلا مالک اشتر, واپس آئیں گے رجعت کے اندر. یہ تو حق کے پیروکار ہیں نا. اسی طرح وہ افراد جو شقی ہیں, اشقیہ ہیں, وہ بھی واپس آئیں گے ائمہ کے دور کے, وہ بھی واپس آئیں گے. مثلا روایات کے اندر ہے کہ, اب یہ میں نے ایک استاد سے سنا ہے, میں نے خود نہیں پڑھا لیکن وہ استاد چونکہ معتبر ہے اس لیے میں سنا رہا ہوں, کہ امام علی علیہ السلام جب رجعت میں واپس آئیں گے تو 44,000 ایئرس کی ان کی حکومت ہوگی رجعت کے اندر, رج آفٹر رجعت. تو رجعت کیا ہے؟ حتمی الوقوع ہے, ہونا ضروری ہے قیامت سے پہلے. اور سب سے اہم ترین حادثہ اس عالم ہستی کا وہ کیا ہے؟ قیامت. قیامت سب سے اہم ترین حادثہ ہے جس کا ہونا ضروری ہے. ان میں سے ایک بہت ہی اہم ترین حادثہ اور ایونٹ وہ ہے غیبت امام زمانہ علیہ السلام, جس کا ہونا ضروری, چاہے میں اور آپ امام کے لیے تیار ہوں چاہے تیار نہ ہوں, چاہے سابقہ امت تیار تھی نہ تھی, امام کی غیبت کا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ غیبت ایک برنامہ الہی ہے, ایک الہی برنامہ اینڈ پروگرام ہے کہ جس کا ایک ہدف ہے. اب یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے لے کر آنے والا ہوں, اس کے بعد ہم کچھ نتیجہ لے سکتے ہیں. وہ حدیث آپ دیکھیں, اس کو میں آپ سے گزارش کروں گا سب سے کہ اس حدیث کو غور سے سنیں. وہ حدیث یہ ہے کہ خود امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم, امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اقرب ما یکون العباد من اللہ جل ذکرہ, سب سے نزدیک ترین بندگان خدا کون ہیں؟ اس کو غور سے سنیں, یہ بہت ضروری ہے. سب سے نزدیک ترین بندگان خدا کون ہیں؟ وارضى ما یکون عنہم, اور وہ لوگ جس سے خدا سب سے زیادہ راضی ہے. کون ہیں یہ لوگ؟ یہ لوگ کس زمانے میں آئیں گے؟ آیا یہ وہ لوگ ہیں جب امام علیہ السلام فزیکلی اور جسمانی طور پر موجود تھے، آیا یہ اس زمانے کے لوگ ہیں یا نہیں؟ امام فرماتے ہیں اذا افتقدوا حجت اللہ عز وجل جل وعز ولم يظهر لهم ولم يعلموا مكانا، سب سے نزدیک ترین بندگان خدا وہ لوگ ہیں، اور وہ لوگ جس سے خدا سب سے زیادہ راضی ہے یہ وہ لوگ ہیں جب ان کا حجت خدا ان کی نظروں سے غائب ہو جائے گا. عجیب نہیں ہے؟ بس کون لوگ ہوئے وہ جو سب سے زیادہ نزدیک ہیں؟ کس زمانے میں وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں؟ غیبت کے زمانے کے لوگ وہ لوگ ہیں جو خدا کے سب سے زیادہ نزدیک ہیں. عجیب نہیں ہے یہ کیا ہمارے ذہنی کانسیپٹ سے جو غیبت کے بارے میں کلیش اینڈ کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا، تضاد نہیں رکھتا؟ اب تک ہم کیا سمجھ رہے غیبت کو؟ کہ غیبت سزا ہے لوگوں کے لیے، سزا ہے. چونکہ لوگوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا، امام عسکری، امام علی، امام حسین کو مظلومانہ شہید کیا، اس وجہ سے اب لوگوں کے ڈر سے امام کو غائب کر دیا گیا. جبکہ ائمہ کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ نزدیک ترین خدا کے وہ لوگ ہیں جو زمانہ غیبت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. تو بس ہمیں تھوڑی اپنی ذہنیت کی اصلاح کرنی ہوگی ائمہ ہدا کے کلام سے اور ان کے تھاٹ پروسیس سے، ان کے نظریے کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو الائن کرنا ہوگا. لیکن یہاں پر دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں. وہ کیا ہے؟ اس چیز کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے آغا صاحب. وہ کیا ہے؟ کہ غیبت سنت الہی ہے. غیبت جب سنت الہی ہے تو سنت الہی کا مطلب یہ ہے کہ غیبت ایک برنامہ ہے. یہ تو ہمارے لیے کلیئر ہو گیا کہ چاہے لوگوں نے امام کا ساتھ دیا ہوتا چاہے ساتھ نہیں دیا ہوتا، غیبت کا محقق ہونا ضروری تھا. یہ ہم نے روایات کے لیے سے دیکھ لیا ہم نے. لیکن ایک اور اصطلاح یہاں پر ہمیں، ایک اور چیز ہمیں چیک کرنی ہوگی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے طول الغیبہ. جب میں ڈسٹرب نہیں ہوں تو آپ لوگوں کو ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، صلوات پڑھیں محمد والے، اللہم صلی علی محمد والے. وہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ ولادت امام کاظم علیہ السلام کی مناسبت سے ایک لیکچر دے رہے تھے مدرسہ امام کاظم علیہ السلام میں. تو ان کے ارد گرد جو ہے وہ بچے گھوم رہے تھے، ٹھیک ہے نا. تو ایک باپ نے جو ہے وہ تذکر دیا اپنے بچے کو کہ بھائی ادھر آ جاؤ، سائڈ پہ آ جاؤ. تو استاد نے کہا نہیں، تذکر مت دو بچوں کو، یہ بچے اس ملکوت عالم سے آئے ہیں، فطرت توحیدی لے کر آئے ہیں، تو ان کو یہاں پر کھیلنے دو تاکہ ہم بھی اس نورانیت عالم ملکوت سے ہم بھی نورانی ہو جائیں. ٹھیک ہے، لہٰذا بچے فطرت توحیدی پر پیدا ہوتے ہیں. لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری غفلت کی وجہ سے، ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے فطرت کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، طبیعت کا پردہ آ جاتا ہے، مادی گدا ہو جاتے ہیں، مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں ہمارے بچے. یہ ہماری اپنی مشکلات کی وجہ سے، ادر اپنی غفلت کی وجہ سے. ہم خود بھی اپنے آپ کو نورانی نہیں کرتے، اس ملکوت عالم سے اپنے آپ کو اٹیچ نہیں رکھتے، باقی نہیں رکھتے اپنے آپ کو. لہٰذا بچے بھی بلاخر پھر اسپائڈر مین اینڈ بین ٹین اینڈ سپر مین اور ان چیزوں کے پیچھے فطرت سے دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں پھر مولانا صاحب بچہ فاسد ہو گیا ہے، صحیح سے بات نہیں کر رہا، بد اخلاق ہو گیا ہے. ظاہر سی بات ہے اپنا قصور ہے، ماں باپ کا قصور ہے، نہ کہ اس کا قصور تھا. اوکے، دو چیزیں ذہن میں رکھیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں چونکہ اہم ہے، ریپیٹ کر رہا ہوں. ایک ہے خود غیبت جو کہ سنت خدا ہے، جو تمام انبیاء کی زندگی میں جاری اور ساری تھی، اور امام زمانہ کی زندگی میں بھی یہ سنت جاری اور ساری ہے. لیکن ایک ہے غیبت کا طولانی ہونا. غیبت کا طولانی ہونا یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چونکہ ہم تیار نہیں ہیں امام زمانہ کے اہداف کو، غیبت کے اہداف کو، ظہور کے اہداف کو نہیں سمجھتے، اور معرفت امام زمانہ نہیں رکھتے، اور امام زمانہ علیہ السلام سے اپنا ارتباط قائم نہیں کرتے، لہٰذا غیبت کا طولانی ہونا ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. لیکن اپنی جگہ غیبت ایک سنت الہی ہے جو کہ ظہور اور بعثت کی وجہ سے محقق ہونا ضروری تھا. اوکے، یہ ایک بات جو آپ کے سامنے الحمدللہ مکمل ہو گئی. اب یہاں پر سوال، اگلا پوائنٹ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خوب ٹھیک ہے، اوکے بھائی آپ کی بات ہم نے قبول کر لی، غیبت سنت الہی ہے، سب کچھ ویری نائس،
لیکن یہ غیبت کیا ہے؟ یہ خود غیبت کیا ہے؟ غیبت کس سے ہے؟ کس لفظ سے؟ غیب سے ہے نا، غیبت غیب سے ہے. جب ہم اس عالم ہستی کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو اگر آپ کسی کو بھی پوچھیں کہ بھائی عالم ہستی میں کیا کیا ہے، عالم ہستی میں کیا چیزیں موجود ہیں، اس یونیورس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ آپ کسی سے انٹرویو لیں جا کے کہ بھائی یہ بتاؤ عالم ہستی میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، وہ کہے گا گیلیکسی سسٹم ہے، منظومہ شمسی ہے، اور کیا ہے بھائی عالم ہستی میں، ٹھیک ہے، یہ ممالک ہیں، یہ پہاڑ ہے، یہ خدا کی بہترین جو ہے وہ مخلوقات اور موجودات ہیں، یہ سب عالم ہستی میں. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عالم ہستی میں وہ چیزیں موجود ہیں جو مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑی سی ڈیپ نگاہ رکھیں اور احادیث کی طرف رجوع کریں اور علماء کی طرف، مجتہدین اور فلاسفرز اور عرفا سے پوچھیں، تو کہتے ہیں نہیں، عالم ہستی تو فقط یہ عالم دنیا نہیں ہے، یہ جو تم نے مجھے بتایا کہ یہاں پر فقط کہکشان ہیں، کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، درخت ہیں، عجیب و غریب موجودات ہیں، یہ تو فقط عالم دنیا کی تم مجھے خصوصیات بتا رہے ہو، یہ تو فقط عالم دنیا ہے، لیکن عالم ہستی اس سے بالا تر ہے. انسان جب دنیا سے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ سب سے ایزی کوشچن ہے نا، کہاں جائے گا انسان؟ انسان جب دنیا سے جی انسان جب دنیا سے جائے گا تو عالم برزخ میں جائے گا. خوب، عالم برزخ میں کیا ہے؟ عالم برزخ میں کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں عالم برزخ میں بھی جنت اور جہنم ہے. ایک شخص تھا، وہ جب دنیا سے گیا تو 40 سال تک ملائکہ اس کو تازیانے مارتے تھے برزخ کے اندر. کیوں بھائی؟ جب بھی وہ تازیانہ مارتے تھے تو وہ کہتے میرا موبائل کہاں ہے، میرا بیوی بچے کہاں ہے، میرا گھر کہاں ہے، میری گاڑی کہاں ہے. ملائکہ کہتے بھائی آپ کو 40 سال اس دنیا سے مرے ہوئے ہو گئے، تم برزخ میں ہو، دنیا میں نہیں ہو، جو تم کہہ رہے ہو میرا موبائل کدھر ہے. کیوں یہ شخص کہہ رہا تھا میرا موبائل کہاں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق عالم دنیا کی چیزوں سے اس قدر جڑا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو حالت احتضار میں بھی ہے اور ملک الموت کو دیکھنے کے بعد بھی اپنے آپ کو دنیا سے یہ جدا نہیں کر پایا. اس قدر محبت تھی اس کو موبائل اینڈ کپڑوں اور گھر اور گاڑیوں سے. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو. برزخ کیا ہے؟ برزخ عالم غیب کا، آپ یوں سمجھیں عالم غیب میں جانے کا پہلا دروازہ ہے، یا یوں کہوں عالم غیب کی، یا عالم غیب کا جو پہلی کنٹری ہے، پہلا کشور ہے، پہلا ملک ہے، وہ کیا ہے؟ عالم برزخ ہے. لیکن کیا عالم برزخ فقط عالم برزخ ہے؟ نہیں، عالم برزخ کے اوپر عالم ملکوت ہے، عالم ملکوت کے اوپر عالم عقل ہے. عقل فقط یہ ذہنی نہیں ہے، عقل ایک عالم اور یونیورس کا نام ہے. عالم عقل کے اوپر کیا ہے؟ عالم اسماء الہی ہے. علماء فرماتے ہیں یہ جو اسماء الہی ہے نا، یہ فقط نام نہیں ہے، 99 names of Allah، یہ اسماء الہی یہ نہیں ہے، یہ تو فقط لفظ ہے. علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر المیزان یہ فرماتے ہیں کہ اسماء الہی در حقیقت حقیقت زندہ اور باشعور حقیقت کا نام ہے. جس طرح انسان شعور رکھتا ہے، اسماء الہی بھی شعور رکھتے ہیں. در حقیقت اسماء الہی ایک عالم کا نام ہے، اور اس کے بعد عالم الہ ہے، خدا کا عالم ہے، ایک خاص جہاں پر کوئی اور نہیں جا سکتا، حتیٰ نبی بھی نہیں جا سکتا. تو بس غیب کیا ہوا مجھے بتائیں؟ غیب یعنی عالم دنیا کے بعد جو کچھ ہے وہ غیب ہے، یہ غیب نہیں ہے. یہ جو ہمیں اس جسمانی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، یہ غیب انسین نہیں ہے. خوب، اب دوسری طرف سے، اب ایک طرف سے ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو عالم غیب کی وادی میں داخل ہوں گے، جبکہ احادیث میں معصومین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ غیبت امام زمانہ فضیلت کا زمانہ ہے، غیبت امام زمانہ قرب الہی کا زمانہ ہے. خوب، کیا مطلب قرب الہی کا زمانہ ہے؟ یعنی اس زندگی میں غیبت کا مقصد، چونکہ یہ ٹاپک ایک طولانی ٹاپک ہے غیبت امام زمانہ، اساتید نے اس کے اوپر 100 سے زیادہ سیشنز اور لیکچرز دیے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 30 منٹ کے اندر اس کا خلاصہ بیان کریں، جو کہ کام آسان نہیں کم از کم میرے لیے. غیبت کا مقصد یہ ہے، دوران غیبت امام زمانہ کا مقصد یہ کہ ہم خود، میں اور آپ، اس جسمانی اور فزیکیلٹی سے غائب ہو جائیں، ہم خود غیبت میں آ جائیں. غیبت امام زمانہ یعنی غیبت از بدن. آیا، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اوکے، یہ سوچیں آپ، ابھی میں اور آپ اس وقت، اس کو غور سے سنیں، میں اور آپ اس وقت جسمانی طور پر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، رائٹ؟ دیکھ رہے ہیں نا، خوب. لیکن سوال یہاں پر یہ کہ جب ہم ماشاءاللہ افطاری کھا کے، نماز پڑھ کے، سب کچھ گھر چلے جائیں گے، تو یہ جسمانی تعلق باقی رہے گا؟ جی، جسمانی تعلق تو باقی نہیں رہے گا نا، کیونکہ ہم آپس میں جسمانی اعتبار سے، فزیکل اعتبار سے جدا ہو جائیں گے. لیکن سوال، کیا اس جسمانی رابطے کے ڈسکنیکشن کے بعد ہم آیا آپس میں روحانی رابطہ قائم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سوال یہ، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس مجھے بتائیں، روحانی اور غیبی رابطہ ضعیف ہوا یا جسمانی رابطہ ضعیف ہوا، یا کون سا قوی اور کون سا ضعیف ہے؟ روحانی رابطہ ضعیف ہے. مجھے یاد ہے پرانی فلموں میں یہ دکھاتے تھے، اوکے، ٹھیک ہے، آپ بھی سوچیں کہ میں فلموں کی کہاں سے بات کر رہا ہوں بھائی، ٹھیک ہے. پرانی فلموں میں یہ سینز ہوتے تھے، اور ریالٹی میں اکثر خصوصاً خواتین کے ساتھ یہ پیش آتا ہے. مثلاً جب موبائل اور ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، اور مثلاً ایک خاتون کا فرزند، مثلاً بیٹا امریکہ گیا ہے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے وہ بچہ تو چلا گیا پڑھنے کے لیے یونیورسٹی، اس کے پاس نہ موبائل ہے، نہ ماں کے پاس موبائل ہے، نہ واٹس ایپ ہے، نہ کچھ ہے، ٹھیک ہے. اچانک ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس ماں کے دل میں گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، اس کو کوئی پرابلم پیش آ رہی ہے، پریشان ہے وہ. بعد میں اس کو 2 دن بعد فون آتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اس بیٹے کا ایکسیڈنٹ تو امریکہ میں ہوا تھا، اور اس ماں کا دل کہاں پر گھبرا ہے؟ پاکستان کے اندر، کتنے کلومیٹر دور. جبکہ اس کو کوئی انفارم کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، آگاہی دینے والا کوئی نہیں ہے، خبر دینے والا. خوب، یہ کیا ہے، یہ رابطہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت اس عالم غیب کا ایک چھوٹے سے لیول، چھوٹے سے مرتبے کا ایک چھوٹا سا رابطہ ہے. خوب، آج کیوں ماؤں کا دل نہیں گھبراتا؟ آج آیا ماؤں کا دل گھبراتا ہے، صحیح ہے، جب وہ اپنے بچے کو مثلاً، ٹھیک ہے، اکیلا ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، یا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن کیوں یہ کم ہو گیا ہے؟ کیوں یہ غیب کا رابطہ کم ہو گیا ہے؟ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اس مٹیریلزم کی وجہ سے. چونکہ ہم اپنے آپ کو اس قدر موبائل اینڈ ٹیکنالوجی، مادیات ریس، اس ریسنگ کمپٹیشن میں اپنے آپ کو اتنا آگے لے گئے کہ عالم غیب کے جو تھوڑے سے دروازے تھے نا ہمارے وجود میں، وہ بھی بند ہو گئے. صحیح ہے. بس ہمیں سوال، فلسفہ غیبت امام زمانہ کیا ہے؟ غیبت امام زمانہ کا مقصد کیا ہے؟ غیبت امام زمانہ کا مقصد یہ کہ ہم خود امام سے، بجائے اس کے کہ امام کو اس جسمانی، ان جسمانی آنکھوں سے دیکھنے کے خواہش مند ہو، امام سے وہ روحانی رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ ظہور کے بعد عموماً اکثر لوگوں کا جو رابطہ امام کے ساتھ ہوگا وہ جسمانی رابطہ نہیں ہوگا، وہ روحانی رابطہ ہوگا، وہ روحانی رابطہ ہوگا. بس غیبت کا مقصد یہ کہ ہم آئیں موت سے پہلے اپنی برزخی آنکھوں کو کھولیں اور برزخ کو دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں. جس طرح بہت سارے شخصیات جیسے آیت اللہ بہجت، علامہ حسن زادہ آمنی، چلیں یہ تو حوزے کے پڑے ہوئے لوگ ہیں، نان حوزوی شخصیات جیسے رجب علی خیات اور دیگر ایسی شخصیات ہیں جو کامیاب ہو گئے اس سیر و سلوک اور معنویت اور اسپریچوالٹی کے سفر میں، اور وہ کامیاب ہو گئے، امام زمانہ کے دیدار کرنے میں کامیاب ہو گئے وہ. لیکن کون سی آنکھوں سے؟ سوال یہاں پر یہ، نہ کہ ان جسمانی آنکھوں سے بلکہ ان معنوی آنکھوں سے. ایک حدیث میں ہے کہ خداوند سبحان نے انسان کے وجود میں دو طرح کی آنکھیں رکھی ہیں، دو میں نہیں کہہ رہا دو آنکھیں، دو طرح کی آنکھیں رکھی ہیں. ایک وہ آنکھیں ہیں جس سے انسان اس جسمانیت کو دیکھ سکتا ہے، اس جسم کو دیکھ سکتا ہے، یہی جسمانی آنکھیں ہیں جو ہماری ہیں. اور دو آنکھیں خدا نے ایسی رکھی ہیں جو خدا نے انسان کے قلب میں رکھی ہیں. جب وہ آنکھیں انسان کھول لے تو یہ عالم غیب کو مشاہدہ کر سکتا ہے، عالم غیب کی موجودات کو مشاہدہ کر سکتا ہے. اسی وجہ سے جب انسان موت کے قریب جاتا ہے، آپ فرض کریں ایک شخص حالت احتضار میں ہے، حالت احتضار میں اس کے رشتہ دار اس کے قریب ہیں، ٹھیک ہے، اس کی وصیت لے رہے ہیں، آہستہ آہستہ اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس عالم احتضار میں؟ حدیث میں کہ عالم احتضار کے اندر اس کی برزخی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اگر وہ بے ایمان ہوا تو اس کو غضبناک مخلوقات اور موجودات، برزخی موجودات نظر آئیں گی، اور اگر وہ با ایمان شخص ہوا تو اس کو ملائکہ رحمانی نظر آئیں گے، رحمت کے ملائکہ نظر آئیں گے. اور اگر گناہگار شخص ہوا یا بے ایمان شخص ہوا تو اس کو ملائکہ غضب نظر آئیں گے، غضب کے ملائکہ نظر آئیں گے. تو علماء یہ فرماتے کہ یہ غیبت میں محقق ہونا ضروری ہے. ایک حدیث میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد و عجل فرم، یہ فرماتے ہیں غضو ابصارکم ترون العجائب، اپنی آنکھوں کو بند کرو تاکہ تمہیں عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں. کون سی آنکھوں کو بند کرو؟ یہ جسمانی آنکھوں کو بند کرو تاکہ تمہاری روحانی آنکھیں کھلیں. نہ محرم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے فائیو سینسز، حواس خمسہ سے جو گناہ مرتکب ہم ہوتے ہیں ان گناہوں سے ہم اجتناب کریں. غضوا ابصارکم ترون العجائب، یا یہ حدیث دیکھیں، بہت ہی عالی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لولا تکثیر فی کلامکم. اوکے، ہم میں اپنے یہ دیکھیں، یہ ساری باتیں میں اپنے آپ کے لیے سب سے پہلے کر رہا ہوں، سب سے زیادہ میں محتاج ہوں اس چیز کا، اس کے بعد آپ سب کے لیے. لیکن غور سے سنیں، یہ اتفاقاً علماء یہ فرماتے ہیں کہ سیر و سلوک کے اندر، معنوی سفر کے اندر، مرد سے زیادہ خواتین کے لیے زیادہ راستہ کھلا ہوا ہے. کیونکہ خواتین، زن، خاتون ایک مجموعہ ہے، ایموشنز کا مجموعہ ہے، عاطفے کا مجموعہ ہے، تو ان کے اندر یہ کیپیبلٹی زیادہ ہے کہ وہ عارفہ بنے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی طرح، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرح. اب یہ حدیث آپ دیکھیں، یہ حدیث میں اپنے لیے بھی بیان کر رہا ہوں اور خواتین کے لیے بھی، یہ حدیث ہے دونوں کے لیے ہے. کیونکہ ہم جو طلاب بنتے ہیں نا، یہ جب میں ہم جو یہ لباس پہنتے ہیں نا، ہمیں بہت شوق ہوتا ہے بولنے کا، صحیح ہے؟ اگر میں اپنا تزکیہ نفس نہ کروں تو بولنے کا بہت شوق ہے، میری بات سب سنیں، صحیح ہے؟ جیسا ابھی میں اب طلاب کے سامنے جسارت کر رہا ہوں یہاں پر، تو خود یہ ایک پرابلم ہے میرے بے باشی دکھے، لیکن چونکہ بانی محفل کا حکم ہے تو میں یہاں بیٹھا ہوں، ورنہ میں نہیں آتا. یہ حدیث دیکھیں، لولا تکثیر فی کلامکم، کیا مطلب؟ اگر تم اپنی زبان سے بہت زیادہ بات نہیں کرتے، لولا تکثیر فی کلامکم، اگر تم بہت زیادہ بولتے نہیں، خاموش رہتے، کم بولتے، وتمریج فی قلوبکم، اور اپنے قلوب کو اور اپنے دلوں کو اوپن نہیں رکھتے، کھلا نہیں رکھتے فالتو خیالات کے لیے. اوکے، دوبارہ، لولا تکثیر فی کلامکم، اگر تم بہت زیادہ نہیں بولتے، لولا تمریج فی قلوبکم، اور اپنے دل کو اوپن نہیں رکھتے فالتو کے خیالات کے لیے. صحیح ہے، ہم نے اپنا دروازہ اس وقت کھلا رکھا ہوا ہے، جو خیال آتا ہے آتا ہے، جس کو جانا جائے، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوتا؟ نبی اکرم کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم یہ کام نہیں کرتے ما ارا لرأیتم ما ارا، تو تم وہ دیکھتے جو میں دیکھ رہا ہوں، تو تم وہ دیکھتے جو میں دیکھ رہا ہوں. ولسمعتم ما اسمع، اور تم وہ سنتے جو میں سنتا ہوں. تو پس وہ کیا پرابلم ہے ہمارے ساتھ؟ کیوں ہمیں ملائکہ کی آوازیں نہیں آتی؟ کیوں ہمیں ملائکہ کی آوازیں نہیں آتی؟ کیوں ہم ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے؟ وہ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم عالم غیب کی مخلوقات کو مشاہدہ نہیں کر سکتے؟ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا ہوتا کیا ہے؟ چونکہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، ہم یہاں پر شکایت کرتے ہیں خدا سے، امام زمانہ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں کہ امام کیوں آپ ہمارے سامنے نہیں آتے، کیوں آپ ہماری مشکلات کو حل نہیں کرتے. ایک شخص آیا آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، رحمۃ اللہ علیہ. اس شخص نے کیا کہا؟ اے آغا مجھے امام زمانہ سے ملاقات کرنی ہے، مجھے امام زمانہ سے ملاقات کرنی ہے. آیت اللہ بہجت نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں 40 دن کا 40 راتوں کا ذکر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور تم یہ ذکر پڑھو، اس کے بعد تمہاری ملاقات امام زمانے سے ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اب مجلس کے بعد مجھے مت پوچھے گا وہ ذکر کیا ہے، کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا وہ ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے. اس شخص نے پہلی رات دوسری رات وہ ذکر پڑھنا شروع کیا، تقریباً 38 دن ہو گئے، 39-40 ڈیز کے قریب وہ آ گیا. وہ شخص نا امید ہو گیا، وہ نا امیدی کی حالت اس کے دل میں وارد ہوئی. شخص نے شکایت کرنا شروع، اپنے آپ سے بولا کیا امام یہ کیا طریقہ ہے، صحیح ہے کراچی کی زبان، یہ کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ مجھ سے ملاقات، میں 40 دن محنت کر رہا ہوں، آپ کو سنائی نہیں دے رہا، میں آپ کے لیے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، میں آپ کے ملاقات کے لیے اس قدر میں ذکر و ورد و عبادات میں مشغول ہوں. میں اسی وقت امام زمانہ آتے ہیں، اسی وقت آتے ہیں اور امام زمانہ یہ فرماتا ہے کہ فلانی تمہیں نہیں پتا بچپن میں تیرے ساتھ وہ واقعہ ہوا تھا، وہ ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اس ایکسیڈنٹ سے میں نے تمہیں بچایا تھا، تم فلاں مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے تم نے فلاں سے مشورہ لیا، اس سے مشورہ لیا، تم نے سوچنا شروع کیا، پھر میں نے تمہارے ذہن میں وہ آئیڈیا ڈالا، پھر تم اس مشکل سے باہر آئے. کتنی، پھر امام نے اس کو ایک ایک کر کے واقعات گنوائے کہ میں نے تمہاری زندگی میں اس موڑ پر میں نے تمہاری یہ مدد کی. میں نے عجیب نہیں ہے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام ہمارے ساتھ لمحہ بلمحہ کیا ہیں، مربوط اور کنیکٹڈ ہیں. وہاں سے سگنل ویک نہیں ہے، سگنل یہاں سے ویک ہے. ہم پوری کوشش میں کہ ہم اپنا ایران سیل کا پیکج کروا لیں، یو فون کا پیکج کروا لیں، ٹھیک ہے، تاکہ 50 GB کا انٹرنیٹ رات کو مجلس سے دیکھیں اور حضرت یوسف کی فلم دیکھیں. بھائی کبھی امام زمانہ کا بھی تو پیکج کرا لیں ہم، ٹھیک ہے، اپنے دل کے اندر، اپنے وجود کے اندر، ٹھیک ہے نا. اس پیکج کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہم؟ وہ پیکج کہاں ملے گا آپ کو؟ امام زمانہ کا پیکج کہاں سے ملے گا؟ دین کے احکامات اور دستورات پر صحیح عمل کرنے کے نتیجے میں وہ پیکج مل جائے گا. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا آغا صاحب ہم کیا کریں معنویت کے اندر؟ آغا بہجت فرماتے ہیں ایک چیز، واجبات پر عمل کرو، محرمات اور گناہوں سے، حرام کاموں سے اجتناب کرو، دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں چاہیے. بس غیبت کا مقصد کیا ہے؟ سمپل ہے، عالم غیب سے اپنے آپ کو مرتبط کر دینا، عالم غیب کی جانب اپنی آنکھیں کھولنا. ایک اور تعبیر اور اصطلاح جو کہ غیبت کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نور، انوار. میں یہاں پر آخری بات کرنا چاہتا ہوں، کاش وہ حدیث بھی میں پڑھ سکتا لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے، وہ یہ کہ اس کو غور سے سنیں. وہ بات یہ ہے کہ یہ نتیجہ ہے کہ اس وقت ہماری شیعہ کمیونٹی کے اندر، ہماری شیعہ کمیونٹی کے اندر دو قسم کے شیعہ موجود ہیں، صحیح ہے، ہم سب ان دو شیعہ میں سے ایک شیعہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ یہ، یا تو ہم آئمہ ہدا اور اہل البیت عصمت و طہارت سلام اللہ علیہم اجمعین کی جانب فقط اور فقط حاجت والی نگاہ رکھتے ہیں کہ مثلا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جائیں گے، اپنی حاجت طلب کریں گے اور ہماری حاجت پوری ہو بھی جاتی ہے، امام رضا علیہ السلام ہماری حاجت پوری بھی کرتے ہیں، آپ ائمہ سے توسل کریں اپنے گھر بیٹھ کر آپ کی حاجت قبول ہوتی ہے۔ یہ ایک نگاہ ہے امام کی طرف، آیا یہ نگاہ غلط ہے؟ یہ نگاہ غلط نہیں ہے، لیکن آیا یہ نگاہ کافی ہے؟ یہ نگاہ کافی نہیں ہے، لازم ہے کافی نہیں ہے۔ ایک اور قسم آف شیعہ جو موجود ہیں ہماری کمیونٹی کے اندر اراؤنڈ آل دا کنٹریز، وہ ہے امام کی جانب فقط اور فقط سیاسی نگاہ رکھنا، فقط اور فقط سیاسی نگاہ رکھنا، پولیٹیکل نگاہ رکھنا۔ مثلا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امام، تمام ائمہ کا مقصد کیا ہے؟ حکومت حاصل کرنا۔ امام زمانہ کا مقصد کیا ہے؟ نظام الہی کو قائم کرنا۔ اسلام کا سیاسی نظام، آیا یہ نگاہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ نگاہ صحیح ہے، یہ نگاہ غلط تو نہیں ہے، لیکن آیا یہ کافی ہے؟ یہ نگاہ کافی نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ جو ائمہ کی طرف حاجت کی نگاہ رکھتے ہیں وہ سیاسی نگاہ رکھنے والوں کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تو فقط سیاسی ہیں، انقلابی ہیں۔ نہیں بھائی، یا جو سیاسی نگاہ رکھنے والے ہیں وہ حاجت والوں کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ حرم فقط آیا، حرم فقط حاجت کے لیے نہیں، حرم تو ہدایت کے لیے ہے، خدا سے فقط خدا مانگو، خدا سے اپنے دسترخوان کا نمک نہیں مانگو۔ لیکن امام علیہ السلام خود خداوند سبحان کیا فرماتا ہے؟ یا موسیٰ، وہ حدیث موجود ہے، تم مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، حتیٰ اپنے دسترخوان کا نمک بھی مجھ سے مانگو۔ کیا مشکل ہے؟ اگر میرا موبائل خراب ہو جائے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں یہاں طالب علم فقیر ہوں یہاں پر، تو کیا مشکل ہے اگر میں حرم حضرت معصومہ میں جا کر موبائل مانگو؟ کوئی مشکل ہے؟ ایک طرف سے میں کہتا ہوں یہ میری ماں ہیں حضرت معصومہ، اور پھر میں کچھ مانگوں بھی نہیں ان سے۔ اب جو سیاسی نگاہ رکھنے والے وہ کیا کہ نہیں، حضرت معصومہ سے فقط ہدایت مانگو، نہ یہ غلط ہے۔ وہ چیز وہ مسنگ پزل پیس جو ان دونوں نگاہ کو تکمیل کرتی ہے اور جس کے بارے میں دسیوں روایات اصول کافی اور بہار کے اندر موجود ہیں، کہ اگر وہ نگاہ ایک سیاسی نے اپنا لی تو اس کی سیاسی نگاہ بھی تکمیل ہو جائے گی، اور وہ نگاہ حاجت والے نے جب بھی اپنا لی تو اس کی وہ نگاہ بھی تکمیل ہو جائے گی۔ پھر وہ حاجت والا شخص سیاسی بھی بن جائے گا، حاجت والا بھی بن جائے گا، اور وہ سیاسی والا جو ہے وہ سیاسی بھی ہوگا، حاجت بھی مانگے گا۔ وہ کون سا مسنگ پزل پیس ہے؟ وہ ہے حقیقت نوری اہل البیت علیہم السلام، اہل البیت کی غیبی اور نوری حقیقت، کہ امام علی علیہ السلام حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ اور سلمان فارسی سے یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میری نوری حقیقت کو نہیں پہچانا تو تمہارا ایمان ناقص ہے، ناقص ہے۔ تو بس جو اہل سیاست ہیں وہ بھی اس حقیقت نوری اہل البیت سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں، اور جو حاجت کی طرف زیادہ مائل ہیں وہ بھی یہاں پر آئیں، پھر ایمان مکمل ہوگا، پھر دین مکمل ہوگا، پھر امام زمانہ سے آخری میرا جملہ ہے، یہاں پر یہ میرا آخری جملہ ہے اور آپ کی زحمت کو میں تمام کروں گا، وہ یہ کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ سے اپنا حقیقی ارتباط قائم کر سکیں، کہ یہ وظیفہ ہے ہمارا غیبت کے اندر کہ امام سے اپنا رابطہ قائم کریں، تو اس کے لیے ہمیں امام زمانہ کے وجود نورانی سے آشنا ہوگا، امام کی نوری حقیقت سے آشنا ہونا پڑے گا۔ انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ماہ رمضان کے اندر، کہ ماہ رمضان کا ایک اہم ترین مقصد بھوک اور پیاس اور روزے کا یہ ہے کہ اس قلبی، ہماری قلبی آنکھوں کو کھولے، ہماری معنوی آنکھوں کو کھولے، کیونکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد غیب کی طرف انسان کو رجحان دلانا، عالم غیب کی جانب اپنی آنکھوں کو کھولنا، یہ ماہ رمضان کا مقصد ہے۔ جب بھوک کم ہوتی ہے تو روحانیت میں، جب بھوک زیادہ ہوتی ہے، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روحانیت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے، انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کے ہم ماہ رمضان میں جو مقصد ہے ماہ رمضان ہے کہ عالم غیب کی جانب اپنی آنکھیں کھولنا ہے، خدا ہمیں اس مقصد میں کامیاب کر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل